بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كدرس جاريه مقدمة پہ بات ہو رہی تھی، اور آج کے درس میں جہاں پر رکتے وہیں سے آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. سورة الانعام آیت نمبر 151. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بیان کیا ہے، صحیح ترمذی میں سے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اور اس کے بعد کی دو آیتوں کا ذکر کیا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے، جس پر انہوں نے اپنی مہر لگا دی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. سورة الانعام آیت نمبر 151 تا 153. تو میں اس آیت کریمہ کی مکمل جو تین آیات ہیں ان کا ترجمہ، انہیں ایک مختصر سی تفسیر بیان کرتا ہوں، اور بعد میں انشاءاللہ سے جو بعض فوائد ہیں وہ نکالیں گے. اس سے پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن مسعود بن غافل الہذلی ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، بڑے صحابہ، عالم صحابہ میں سے تھے. ان کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی. آیات کریمہ کی طرف واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ نمبر ایک، تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، نمبر دو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نمبر تین، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ وجہ بیان کی ہے، نحن نرزقکم و ایاہم، تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، تو پھر تم مارتے کیوں ہو؟ جب رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو فقر کی وجہ سے مارتے کیوں ہیں؟ ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نمبر چار، بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نمبر پانچ، اور جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اللہ تعالی نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یا ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پانچواں نمبر، اور جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے. پھر آگے اللہ تعالی فرماتا ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اور تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہوں یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. تو یہاں پر یتیم کے حق کی بات کی ہے، یہ نمبر چھ ہے، یتیموں کے حق، یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. اور جب لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ حسن سلوکی کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ہم ایک گناہ، یتیموں کے ساتھ ہم اگر کوئی تعلق رکھتے ہیں ہو سکتا ہم سے کوئی غلطی ہو، تو اس لیے بہتر یتیموں کو اکیلے چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت آگے فرمائی ہے الا بالتی احسن، اگر تمہیں یتیم کا مال استعمال کرنا ہے بزنس میں تجارت میں تو بہترین طریقے سے احسن طریقے سے کر سکتے ہو، اس کی مدد کرو، وہ یتیم ہے وہ محتاج ہے. لیکن اگر برے طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو پھر دور ہو جاؤ، پھر منع فرمایا. کب تک کریں؟ حتى يبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ اور اشدہ ہو، اپنی طاقت اسے واپس نہیں مل جاتی یا وہ اتنی طاقت اور اتنی سوچ اور سمجھ، اپنی سوچ اور سمجھ کی بہتری حاصل نہیں کر لیتا کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور دنیا کی مشکلات کا سامنا خود نہ کرے، اس وقت تک آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، نمبر سات، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے. تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہوتی ہے تو بہت مشکل چیزیں ہیں، کیا کیا کریں گے ہم، یتیم کی بات آئی، والدین کی بات آئی، اسے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر اس طریقے سے ناپ تول میں بھی دنیا کے معاملات میں بھی بات آ گئی ہے، تو ہم کیا کیا کریں، وہ تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، نمبر آٹھ، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے معاملہ اپنے رشتے داروں سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی ایک کی طرف جھکاؤ سے کام نہ لو. مسئلہ ہوتا ہے آپ کا سگا بھائی ہے، اس کے سامنے ایک کافر ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اور حق کافر کے ساتھ ہے، آپ کے سگا بھائی کے ساتھ نہیں ہے، تو یہاں پر آپ نے انصاف کرنا ہے، جھکاؤ اپنے بھائی کی طرف نہیں ہوگا، جھکا ہوگا حق کی طرف. جب فیصلہ کرو تو اس میں سچ بات کرو، اعدلو، انصاف کے ساتھ. دشمن ہے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى، سورہ مائدہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کسی قوم کے دشمن تم لوگوں پر اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبعہد اللہ اوفو، نمبر نو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرو. سب سے بڑا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے بندے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت مشہور حدیث میں قسم تو الصلاۃ بین و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھا آدھا تقسیم کر دی. جب آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے، میرا بندہ اپنا عہد پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں وہ پورے کرنے ہیں. کیوں؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یا ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت پاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نمبر 10، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسری راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور کر دیں گے، دور کر دیں گی. اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یا ہدایت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا آغاز کیا ہے، توحید عبادت، اور اس کے بعد اس حق کا آغاز دوسرے طریقے سے، پچھلے آیات میں جو ہم پچھلے درس میں پڑھا تھا وہ اور طریقہ تھا، فعل امر سے تھا. اب یہاں پر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس چیز کا حکم دیا؟ کہ بیان کرو حرام چیزیں، کیونکہ مشرکین بھی جانتے تھے کچھ حرام اور حلال ہوتا ہے، جانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنو. کہاں سے پڑھ کے سنو؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، وحی کے ذریعے سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور یہ حرام جو ہے کس کی طرف سے؟ ربکم. اچھا، رب کا ذکر کیوں کیا یہاں پہ؟ وہ جانتے تھے، رب تو مانتے تھے وہ، ابو جہل سب جانتے، توحید ربیت پہ تو ان کا ایمان تھا، اس لیے کہ رب کا ذکر کیا. وہی تمہارا رب جس پر تم ایمان لے کے آئے ہو، یہ تمہیں رب کی طرف سے حکم ہے. سب سے پہلے حرام، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بھی شیئا. اگر واقعی اب اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہو، توحید ربوبیت پہ تمہارا ایمان ہے، تو پھر پورا ایمان لے کے آؤ نا. اسی رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس میں کون سا صیغہ استعمال کیا گیا ہے عمران؟ اللہ تشرکو بھی شیئا. شیئا کیا ہے؟ کیوں صیغۃ العموم ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور لا کیا ہے؟ لا تشرکو فعل
سے پہلے
کیا ہوتا ہے؟ لا ناہیہ. ٹھیک ہے، نکرہ. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. صیغۃ العموم ہے یہاں پہ، کیونکہ نکرہ فی سیاق النہی آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا صیغۃ العموم کا؟ کہ کوئی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اس میں سے کوئی مستثنا ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی مستثنا ہے اس میں سے، عموم میں سے؟ نہیں ہے. جو کہتے نہیں کسی ولی کی عبادت کی جا سکتی ہے یا کسی فرشتہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو عموم کے لفظ پر عمل کیا جاتا ہے لیکن کوئی تخصیص کی دلیل آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان جب کی ہیں، سب سے پہلا حرام شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اس کے بعد بات محرمات کی ہو رہی ہے، وہ بالوالدین احسانا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سیاق کو تھوڑا تبدیل کیا ہے. کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا حرام ہے کیا؟ وہ بالوالدین احسانا، دیکھ وہاں پر حرما وہ والدین احسانا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو التفات کہتے ہیں، یعنی ایک صیغہ جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے جا رہے ہیں، التفات تاکہ سننے والا ذرا چونکے. ایک تو اہم بات کی گئی ہے شرکی, اس سے بعد جو اہم بات ہے وہ والدین کو حسن سلوکی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا فرض ہے اور بد سلوکی کرنا حرام ہے. شرک کے بعد جو بڑا حرام اور گناہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. پھر آگے پھر وہی صیغت نہیں آ گئی, ولا تقتل اولادکم, پھر بچوں کا حق بیان کیا گیا, والدین کا حق ہے. پھر بچوں کا, بیوی کہاں ہے؟ بچے بغیر بیوی کیا آ سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر والدین ہے, پھر بیوی ہے, پھر بچے ہیں. تو بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بچوں کا حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا. تعجب کی بات ہے, کوئی اپنے بچے بھی قتل کر سکتا ہے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل کرتے تھے لوگ. اور سب سے بڑی وجہ بچے قتل کرنے کی کیا تھی؟ فقر و فاقہ, ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ تھی اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ سمجھتے تھے لڑکی اگر پیدا ہوگی تو ہمارے لیے باعث ذلت ہے. تو ذلت سے بچنے کے لیے وہ اپنی بیٹے کو زندہ گاڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اولاد, اچھا لفظ جب ولد کا آ جائے تو اس میں دونوں شامل ہیں, لڑکا اور لڑکی. عربی زبان میں لڑکے کو ابن کہا جاتا ہے اور لڑکی کو بنت کہا جاتا ہے یا ابنا, ٹھیک ہے. جب اولاد کا ذکر ہو یا ولد کا ذکر ہو, ولد, تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ذکر کس کا ہے؟ اولاد, یعنی لڑکا ہو یا لڑکی, کسی کو قتل نہیں کرنا, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. من املاق, فقر سے, فقر و فاقے سے. اور جب تم یہ مانتے ہو کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, تو حد ربیت کا حصہ ہے نا رزق دینا, تو رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں, ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. اسو اسراء کے آیت میں ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں, تمہارے بچوں کو, اور ان کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقکم وایاہم, تمہیں اور ان کو, یعنی پہلے تمہیں پھر ان کو. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نرزقہم وایاکم, ان کو رزق دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیتے ہیں. تم ان کو بوجھ سمجھتے ہو, تمہیں کیا پتا کہ برکت کس چیز میں ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا رزق کے دروازے اور کھل گئے, پتہ بھی نہیں ہوتا. جاب میں ترقی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ رزق تمہارے ہاتھ میں, رزق اس رب کے ہاتھ میں جو جس نے یہ بچے پیدا کیے. جو خالق ہے وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, تو تدبیر بھی وہی کرتا ہے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر فواحش مظاہر منہما بطن, یہاں پر فواحش جو ہے معاصی, ما ظہر منہا معصیت, گناہ. اس کو دو قول علماء کے, جو ظاہر فواحش ہے یا جو باطن ہے, جو ظاہر جو لوگ دیکھتے, باطن جو چھپ کے کرتے ہو. دوسرا مفہوم یہ ہے ما ظہر منہا ما کان بینک وبین الناس, جو تمہارے لوگوں کے بیچ میں ہو یہ ظاہر ہے. وما بطن, جو چھپا ہوا, جو چھپی چیز, ما کان بینک وبین اللہ, جو تمہارے تمہارے رب کے بیچ میں جو گناہ کرتے ہو, چھپ کے کرتے ہو, وہ بھی نہ کرو. اچھا لفظ بطن مطلب کیا ہے؟ چھپا ہوا. عربی میں پیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بطن. کیوں کہتے ہیں؟ پیٹ نے اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو چھپایا ہوا ہے, اگر انسان دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے. اس چھوٹے سے پیج میں ایک بلشت اوپر اور ایک بلشت سائڈ سے, یعنی ورٹیکل اور ٹرانسفر سے لے لیں آپ, ایک بلشت ہے پیٹ کا جو پورا سرفیس ایریا ہے تقریباً. اس نے جو اپنے پیچھے چھپایا ہوا ہے, جگر ہے, تلی ہے, میدا ہے, اس کے بعد 8 میٹر کی آتے ہیں, یہ سارے کے, پھر گردے ہیں, اس کے بعد پھر پیریٹونیم ہے جو جیلی ان کو پکڑا ہوا ہے, پھر خون کی نالیاں ہیں, پھر رگے ہیں. پیٹ نے ان سب کو چھپایا ہوا ہے, صرف بطن کہتے ہیں عربی زبان میں. بطن, ہاں بطن, یہ بطن ہے, یہ صدر ہے سینہ, یہ بطن ہے. النفس التي حرم الله, فلات المنہ کیا ہے؟ جیسے بچوں کو قتل نہیں کرنا, بدکاریاں بھی نہیں کرنی. وہ بڑی بدکاروں میں سے ایک بدکار یہ ہے کہ تم کسی کا قتل کرو. وہ یہاں پہ نفس ہے, نفس میں صرف مسلمان نہیں ہے, ہر انسان کی بات ہو رہی ہے. کسی بھی انسان کا قتل نہ کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے قتل حرام کر دیا ہے, الا بالحق, الا یہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور اجازت کس کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ تین چیزیں ہیں، ظلم بعد احسان، کوئی شخص زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، محسن ہو. نمبر دو، کفر بعد ایمان، اسلام کے بعد کافر یا مرتد ہو جائے. نمبر تین، القتل متعمد، جان بوجھ کے کسی مسلمان کا قتل کرنا، تو اس کے قصاص میں قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، النفس بالنفس. تو یہ تین چیزیں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں صرف دو، کیونکہ قرآن مجید میں دو کا ذکر آیا ہے، ایک تو نفس بالنفس کا ذکر آیا ہے اور ایک مرتد کا ذکر آیا ہے، تو زانی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو دو پر اکتفا کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں، اگرچہ کہنے والا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جو حق بات ہے، جیسے کہ قرآن مجید حجت ہے ویسے صحیح حدیث بھی حجت ہے. جب صحیح حدیث میں تیسرا لفظ آ گیا ہے ظلم بعد احسان، تو ہمارا ایمان ہے کہ دو نہیں بلکہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی حرام خون کا قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے. نفس بالنفس. یہاں پر وصیت کا ذکر ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور اسی طریقے سے آخر تک. یہاں پر جو وصیت جو ہے وصیت شرعیہ، اصل میں لفظ جو ہے وصیت کہاں لفظ ہے یہاں پہ؟ ایک تو یہاں پہ آخر میں، ایک شروع میں بھی ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم الا تشركوا به شيئا. تو یہ وصاكم محذوف ہے عربی زبان میں، اس کو بیان نہیں کرتے. یہ معروف، اتنے معروف ہے کہ ہر عربی جانتا ہے کہ یہاں پر وصاكم کا لفظ ہے، تو اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا گیا. پھر آیت کے آخر میں بھی اس کی تاکید کے لیے پھر وصاكم به لعلكم تعقلون، پھر اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور وصیت جب اللہ تعالی کی طرف سے، شرع وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امر واجب اور ضروری ہے، جس طرف وصیت ہے اللہ تعالی کی، یعنی یہ واجب اور ضروری ہے. یعنی اگر تم نے عقل سے کام لینا ہے، اگر تمہیں نصیحت حاصل کرنی ہے، اگر تم متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تین وصیتوں پر کام کرو. وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو عالم صحابی ہیں، ان کا قول بڑا پیارا قول ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت چھوڑ کے جاتے، وصیت کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ پورا قرآن اور پوری سنت وصیت ہے ہمارے لیے، لیکن پورے قرآن مجید کا نچوڑ، پوری سنت کا نچوڑ، یہ دس چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی. پورا دین ان دس چیزوں میں ہے. دیکھ لیں آپ، سارا دین جو ہے ان دس چیزوں کے اندر سمٹا ہوا ہے. وعبد اللہ ولا تشرک بھی لا تشرک بھی شیئا، تو اس میں عبادت کا لفظ ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جس کی دلیل ہو، اور اگر دلیل ثابت ہو جائے تو کسی اور کو ٹھہرانا شرک ہوتا ہے. تو توحید آ گئی، شرک آ گیا، ایمان کے مسائل آ گئے، عبادات ساری کی ساری آ گئی، پھر محرمات آ گئی، پھر ایسے معاملات کا ذکر آ گیا ہے جو اہم چیزیں ہیں. ہاں تو معافی آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جائز ہے اس کا قتل کی بات، جائز کی بات ہو رہی ہے، جائز کی بات ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں پر قتل جائز ہوتا ہے کسی حرام نفس کا. تین وجوہات ہیں. ہاں تو آپ کی مرضی، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ مرضی اس کو قصاص لے لیں، قتل لے لیں، یہ تو ولی کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ولی کو طاقت دی ہے، اس کی مرضی ہے. فوائد کی طرف آتے ہیں. نمبر ایک، ان آیات میں جو اہم پیغام ہے، پہلا پیغام ہے کہ شرک سب سے پہلا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گناہ ہے، جس کے ساتھ کوئی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا. نمبر دو، صیغۃ العموم کا استعمال اس آیت میں ہوا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے. نمبر تین، والدین کی حسن سلوکی فرض عین ہے، بچوں کا قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق مرزوق ہے، کسی کو رزق نہیں دے سکتی، خود محتاج ہے. فقر کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنا یا فقر کی وجہ سے منصوبہ بندی کرنا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. منصوبہ بندی وہ نہیں کرتے تھے، قتل کرتے تھے. تو آج بھی جو منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں، حمل کو روکا جا رہا ہے فقر افاقے کی وجہ سے، یہ درست نہیں ہے. فواحش ہر قسم کی حرام ہے، بدکاریاں ہر قسم کی حرام ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. فواحش بدکاری، عربی زبان میں بدکاری. کسی نفس کا قتل کرنا حرام ہے الا بالحق، جو ہم جیسے بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد نمبر 8، نمبر 9، حدیث کی اہمیت، کہ حدیث میں حدیث کی اہمیت اور حدیث قرآن مجید کو مکمل کرتی ہے. قرآن مجید کی بہترین شرح جو ہے وہ ہے حدیث. وہ کہاں سے پتا چلا؟ کہ قرآن مجید میں دو کا ذکر ہے، تیسرے کا ذکر نہیں ہے، زنا بعد احصان. اس کے دلیل کوئی جانتا ہے؟ کہ کوئی محصن زانی اگر زنا کرے تو اس کو قتل کیا کر جاتا ہے. صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے، ماعز رضی اللہ عنہ کا، صحابی تھے، ان کا نام ماعز تھا، انہوں نے زنا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حد قائم کی. اور عورتوں میں سے، کیا مردوں کے لیے خاص؟ یہ عورتوں بھی شامل ہیں، اگر شاہدہ عورت زنا کرے تو اس پر بھی حد قائم کرے گی. کون سی حد؟ رجم کرنا، سنگسار، قتل کرنا. اور اس کی دلیل بھی صحیح بخاری میں کون سی؟ الغامدیہ کا قصہ، ایک عورت ہی غامدیہ جس سے زنا ہوا، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کی. اور پھر باقی محرمات جسے میں نے ذکر کیا آپ دیکھ لینا، وقت نہیں ہے، تو جو میں نے ذکر کیا وہی فوائد میں سے وہ سب شامل ہیں. آخر میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی فضیلت رضی اللہ عنہ، علماء صحابہ میں سے ہیں. اور یہاں پر بعض لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تعلیمات جو ہے نا وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے لی ہوئی ہیں، بعض لوگ خاص طور پہ جو آج کل کے دور میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ جو ہے، فقہ کی اصل بنیاد رکھی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے، تو ہم انہیں کی پیروی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو علم ہے وہ انہیں سے لیا گیا ہے، یعنی جو استاد شاگردی کے ایک جو ایک تسلسل ہے یہ پہنچتا ہے اصل سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. تو ہماری جو اصل تعلیمات ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی ہے، جیسے کہ ہدایہ میں، کتاب الہدایہ جو احناف کی مشہور کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہمارا جو علم ہے فقہ کا وہ ہم نے صحابہ کرام سے لیا، ان میں سے سرفہرست سیدنا عبداللہ بن مسعود کا نام ہے، سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کا نام ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اس میں کوئی شک نہیں کہ معتبر اور عالم صحابی ہیں، لیکن تھوڑی سی ناانصافی سے کام لیا ہے ہمارے ان ساتھیوں نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تعلیمات سیدنا عبداللہ بن مسعود کی تعلیمات ہیں. کیونکہ اگر آپ تعلیمات ان کی لیتے تو مکمل طریقے سے لیتے، جس سے واضح ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے یا اس میں کہیں پر ہوا نفس کی پیروی تو نہیں ہے. ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور دیکھیں، ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، لیکن ہمارے بات جو سامنے واضح ہے. میں پہ دو مثالیں بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راستے کو چھوڑا. دعویٰ کرتے ہم احناف ہیں، ہماری بنیادی تعلیم جو ہے فقہ کی وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے، لیکن جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہے. اس کی مثال تعویذ لٹکانا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سختی کے ساتھ منع فرماتے, شدت کے ساتھ منع فرماتے, تعویذ اگر قرآن مجید سے بھی ہوتا تب بھی منع فرماتے. یعنی کسی قسم کا تعویذ وہ اور ان کے شاگرد جائز نہ سمجھتے تھے. اور آج کے حناف دیکھیں گلے میں تعویذ ہوتا ہے الا من رحم اللہ. یعنی میرے سامنے میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو یہ کہتا ہو تعویذ جائز نہیں ہے, اللہ اعلم. یعنی میں اپنی تجربے کی بات کرتا ہوں. اور دوسری اس کی مثال, مخالفت کی مثال بدعت پہ جب بات آتی ہے تو بدعت پر بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ جو ہے وہ سنن دارمی کے مقدمے میں مشہور قصہ ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین مسجد کوفہ میں جب داخل ہوئے, لوگ جمع تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے اجتماعی صورت میں, تو انہوں نے انکار کیا, مسجد سے نکال دیا. قصہ بہت لمبا ہے, میں اس وقت بیان نہیں کرتا ہوں, لیکن مشہور قصہ ہے, صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور ذکر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا تھا, ایک شخص کہتا تھا 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ, تو وہ اجتماعی صورت میں 100 مرتبہ کہتے سبحان اللہ, پھر الحمد للہ, پھر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ. ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا, اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے باہر نکال دیا. اور باہر نکالنے سے پہلے سختی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, یا تو تم خیر پہ راستے پہ چل رہے ہو یا وہ خیر پہ راستے پہ تھے, دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے, یا تم سچے ہو وہ غلطی پہ تھے, غلطی پہ تھے, یا وہ سچے اور تم لوگ غلطی پہ ہو. انہوں نے کہا بھی ہم تو خیر چاہتے ہیں, ان کے سردار نے کہا. تو سید عبداللہ مسعود نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے, کیوں؟ کیونکہ وہ خیر کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اگر تم خیر پانا چاہتے ہو تو سنت کے راستے پہ چلو, بدعت سے کہاں خیر آئے گا, وہ تو ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن ہمارے سامنے جو بعض لوگ آئے ہیں, بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بدعت نہیں ہے, اللہ اللہ کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں اگر واقعی آپ لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم اجمعین کہ آپ متبع ہیں, آپ ان کی پیروی کرتے ہیں, تو اس عظیم صحابی رضی اللہ عنہ کی مکمل طور پر پیروی کریں, اصول الاعتقاد میں بھی پیروی کریں, صرف فقہ لے لی اور اصول اعتقاد کے جو اہم مسائلوں کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے, ان الرقى والتوائم والتمائم والتيو ولا شرک, تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو, شرک ہے. مسند احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو شرک جہاں پر شرک لفظ, اس پر آپ لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. بدعت طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے, جو سنت کے مخالف بدعت ہے, وہ ہر بدعت گمراہی ہے. شرک اللہ تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرتا, اور بدعت جہنم کا راستہ ہے, دونوں جہنم کے راستے ہیں. تو یہاں پر آپ لوگوں کو ضروری تھا کہ اس راستے کو اپناتے. جب آپ لوگوں اس راستے کو چھوڑ دیا اور فقہ کو آپ لوگوں نے اپنایا, جہاں پر کوئی سند بھی نہیں, فقہ کی کتابوں میں کوئی سند نہیں ہے, صرف مشہور ہیں لیکن سند نہیں ہے. ان حدیث صحیح ہے, ان آثار صحیح ہے, جو صحیح سند سے ثابت ہیں, ان کو چھوڑ کر آپ صرف فقہ کی طرف جاتے, جس کی سند بھی سید عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے. تو پھر تھوڑا سا انصاف کریں, اور تھوڑا سا دیکھیں غلطی ہم سب سے ہوتی ہے. ہم آپ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, صرف دو چیزوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں. صرف دو, نمبر ایک اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے, نمبر دو اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے. رات کی تاریکیوں میں جب اکیلے ہوں, انسان دیکھے میں غلط راستے پر تو نہیں ہوں کیا, میرے باپ دادے اور میرے جو بڑے امام یا بڑے بزرگ گزرے وہ کیا کریں گے. سبحان اللہ, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کبھی عقیدہ نہیں ہے, تعویذ کو وہ بھی غلط سمجھتے تھے اور بدعت کو بھی بدعت سمجھتے تھے. تو پھر نہ آپ ادھر کے نہ ادھر کے, تو اپنا تھوڑا سا محاسبہ, ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں. بڑوں نے کیا کیا, تلک امت قد خلت لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ لوگ جانے ان کو رب جانے, وہ جو کچھ کر چکے آگے بھیج چکے, وہ اپنے رب کے خود جواب دے ہیں. آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے بارے میں, اپنے بارے میں تم نے کیا کیا ہے. تو میری گزارش ہے ان ساتھیوں سے کہ وہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں, فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اہم فوائد تھے اس درس میں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال سيد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. فقال لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا معاذ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے. قلت میں نے عرض کی اللہ و رسول اعلم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ تعالی پر یہ حق ہے الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے. قلت میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ افلا ابشر الناس کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فيتكلوا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کو یہ بشارت نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اسی بھروسے اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بعض اہم کلمات جو جن کا ذکر ہوا ہے ان کا معنی بیان کرتے ہیں. ردیف النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ردیف عربی زبان میں کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھے, ردیف ساتھ یا پیچھے, تو ردیف عام طور پر پیچھے ہی ہوتا ہے. تو پیچھے بیٹھنا. حق اللہ علی العباد اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر, یہ واجب حق ہے بندوں پر, واجب ہے فرض ہے کہ وہ یہ حق اللہ تعالیٰ کا پورا کریں. اگرچہ لفظ حق کا استعمال کیا گیا, پھر حق العباد علی اللہ, پھر اللہ تعالیٰ پر حق ہے بندوں کی طرف. یہ حق جو ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کیا فرض کیا ہے یہ صرف احسان کا حق ہے, فرض نہیں اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ پر کون فرض کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی احکم الحاکمین اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اپنی وسیع رحمت سے اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہے. ان رحمتوں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر دیا کہ میں اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کا حق پورا کروں. دونوں حق میں کیا فرق؟ لفظ حق ہے دونوں میں. جو حق بندوں پر ہے وہ فرض ہے, نہیں ہوگا تو پوچھ ہوگی. کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق تلفی اس نے کی ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو اس سے پوچھو گے قیامت کے دن, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, وہ جواب دے ہوگا. لیکن جو بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جواب دے, نعوذ باللہ, کون پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو لفظ حق کا استعمال کیا گیا دونوں طرف. تو پہلا جو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے وہ فرض ہے، جو بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر ہے یہ تفضیل و احسان و انعام کا حق ہے، یہ حق مقابلہ کا حق نہیں ہے آمنے سامنے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق ویسے اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر نہیں، وہ نہیں ہے، یہ فرق ہی سمجھ لیں. خوشخبری سنانا تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر خوشخبری سے روکا گیا کسی وجہ سے، یتکلو توکل سے لیا گیا ہے، یعنی بھروسہ کرنا کسی چیز پر. اس حدیث عظیم میں مختصر شرح بیان کرتا ہوں، ہمیں خبر دیتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی عالم صحابی، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، معاذ بن جبل الانصاری الخزرجی، علماء صحابہ میں سے ہیں. ان کی وفات ہوئی طاعون سے، طاعون امواس جو سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں مشہور ہوا شام کے علاقے میں، سن 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ایک اور صحابی وفات ان کی ہوئی اس طاعون کی وجہ سے، کوئی جانتا ہے کون ہے؟ سیدنا عشر بشر میں سے ہیں، عشر بشر میں سے ہیں، ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہاں پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، اور چلتے چلتے، وقت بہت قیمتی ہے جس کا آج ہمیں احساس نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو تعلیم دینا چاہی، یہ حکمت ہے. لیکن اس تعلیم کا آغاز سوال جواب کی شکل میں کیا، اور یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے کہ سوال جواب سے تربیت کرو، سوال جواب سے عقل کھلتی ہے اور آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ سکتی ہے. اگر آپ ایسے لیکچر دیتے رہیں 20 جملے میں سے 10 یا 3 یا 4 یا 5 کی سمجھ آئے گی، مختلف لوگوں کی مختلف طاقتیں سمجھنے کی، لیکن جب سوال جواب کی شکل میں ہو تو 10 میں سے 8 یا 7 تو ضرور سمجھ آئیں گے کہ معنی کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور آغاز کیا ان مسائل کا سب سے اہم بات سے، اور اس سوال جواب سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے، دوسرا فائدہ ہے، ایک تو سمجھ آسانی ہے، دوسرا سننے والے کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بات میری طرف صرف مجھ سے مخاطب ہو کر کی جا رہی ہے، تو اور تڑپ اور شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھا جائے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے سوال کیا، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے پیارے انداز سے جواب دیا کہ جب علم نہ تھا تو اللہ رسول اعلم، عالم کی طرف علم کو واپس لوٹا دیا، اور یہ ادب ہے علماء کے ساتھ، جواب آئے تو جواب دیں، نہ آئے تو واپس کرنا ہے علماء کی طرف. تو صحابی کے لیے اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہے رحمتہ اللہ، جن کی طرف انہوں نے اس علم کو لوٹایا ہے. تو اس سوال اور جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم بات بیان کی وہ اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. سید معاذ بن جبل عالم صحابی ہیں، لیکن تاکہ غلط جواب یہ نہ ہو کہ غلط جواب دے دیں یا اپنے گمان سے کوئی جواب دے دیں، جب 100% یقین نہیں تھا جواب پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنا، اور یہ بھی ادب ہے. یہاں پہ بعض اوقات ہمیں جواب آتے لیکن شک ہوتا ہے، تو بہتر جواب نہ دیں، شک بھی ہوتا ہے جواب نہیں دیا جاتا، یقین ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، دین کی بات ہے. ہاں دنیا میں مسائل میں آپ گمان پر بات کر سکتے ہیں مشورہ دیتے ہوئے، لیکن دین کی بات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں اس بات کی، تو وہاں پر یقین کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا، توحید عبادت کا حق، یہ وہ حق ہے اگر انسان پورا کر دے تو اس نے دنیا آخر کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اگر اسی حق پہ انسان کوتاہی کر لے، غلطی کر لے، تو پھر تو ناکامی ہی ناکامی ہے. دنیا میں اگرچہ وہ بڑھتا جائے, دنیا کی آسائشیں اسے ملتی جائیں, نعمتوں کی بارشیں اس پر نازل ہوتی جائیں, لیکن ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا, ایک ایک آسائش کا سوال کیا جائے گا. لیکن اگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے, اس کو سمجھ بھی لے, پھر تو دنیا کے بھی کامیابی ہے اور آخرت کے بھی کامیابی ہے. اور جب اور انصاف کی بات دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو بندوں کا حق بھی بیان کیا. عبادت کا حق پورا کرو, نجات کا حق حاصل کرو, ہر مصیبت سے نجات, دنیا کی مصیبتوں سے نجات. اس لیے کہ مصیبت جتنی بھی آئیں گی, ثابت قدمی ہوگی, یقین ہوگا, اطمینان ہوگا, سکون ہوگا. اگر تھوڑی پریشانی آئے گی بھی, آنکھوں سے تھوڑے سے آنسو نکلے گی بھی, یہ قدم ڈگمگائیں گے نہیں. نافرمانی کی طرف کبھی قدم جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا ہو رہا ہے. جو ہی اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے, اسی انداز سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اس حق میں بھی کمی ہوتی ہے. اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ توحید العبادت کا حق پورا کرے, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دیں گے, عذاب نہیں ہوگا ان کا. جو اتنی بڑی خوشخبری, جنت کی خوشخبری سنی ہے سید معاذ بن جبل نے, تو ان کو تڑپ تھی. یہ مسلمان بھائیوں کی محبت دیکھیں, آج ہمیں بھی خوشخبریاں ملتی ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں, کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے اور بھی مسلمان بھائی ہیں, ان کو خوشخبری سنائیں, ان کو اچھی بات سنائیں. خبریں تو بہت ہیں, لیکن خبریں کون سی ہم سناتے ہیں ایک دوسرے کو, جس سے دل دھڑکتے ہیں. بھائی دے سنا اخبار میں کیا آیا ہے, آج خبر سنی ہے. ڈرانے کی خبریں تو بہت ہیں, لیکن اچھی خبریں, اور اچھی خبریں میرے بھائی یہاں پہ ملے گی, قرآن میں ملے گی آپ کو, احادیث نبوی میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہی خوشخبری ملی, رہا نہیں گیا. اور ادب دیکھیں, خوشخبری کے لیے کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ جا کے کہہ دیتے, سوال کیوں کیا؟ ادب کی انتہا دیکھیں. جب اتنی عظیم بات ہو رہی ہے اور سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں, اور انہوں نے یہ نہیں کہا اے معاذ, انہوں نے یہ نہیں فرمایا اے معاذ جا کے یہ بات اپنے بھائیوں کو بھی جا کے بتا دو, تو انہوں نے خود سوال کیا. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی خیر نہیں الا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تک ضرور دے کے جاتے ہیں. جب نہیں بیان کیا, نہیں کہا, کوئی وجہ ضرور ہوگی. اس لیے خود سوال کیا, کیا میں لوگوں تک یہ خوشخبری سناؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. سبحان اللہ, خوشخبری سے منع. تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بشیرا ونذیرا. تو بشیر تو خوشخبری سنانے والے ہیں, یہاں پر خوشخبری سے روک کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس خوشخبری میں ایک اندیشہ ہے, اور اندیشہ بڑا بھیانک ہے. اگر اس خوشخبری کی وجہ سے بھروسے پر عمل کیا جائے, اور توکل کا غلط بھروسے, اللہ تعالی پر بھروسے کا غلط مطلب لیا جائے, اعمال صالحہ چھوڑ دیے جائیں, تو پھر تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا. تو رحمت للعالمین حقیقت وہی ادھر ہی ہے. بشیر و نذیرن مفہوم ادھر ہی ہے, ادھر مفہوم میں کوئی فرق نہیں آیا, کیونکہ بشارت ہے جنت کی, جنت میں جانا ہے لوگوں نے. جب جنت کے جانے سے کوئی رکاوٹ پیدا آ رہی ہے, اگرچہ وہ خوشخبری کیوں نہ ہو لوگوں کے لیے, تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہ نہ ہو کہ اس خوشخبری کو سن کر لوگوں میں سستی پیدا ہو جائے, لوگ اچھے راستے پہ چلتے چلتے اتنی بڑی خوشخبری سن کر وہ یہ کہیں کہ رب اتنا غفور و رحیم ہے. جیسے آج لوگ کیا کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار نماز پڑھو, یار اللہ تو غفور و رحیم ہے. بے نمازی کے لیے غفور و رحیم ہے کیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ غفور و رحیم کس کے لیے ہے؟ جب لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے, تو اتنی بڑی خوشخبری اسے برداشت نہ ہوئی, تو جہالت کی وجہ سے لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی یہ واقعی اس کی گواہی دی ہے کہ کچھ ایسی خوشخبریاں ہیں جن کو لوگوں سے چھپانا بہتر ہے، کیونکہ لوگ ظاہر سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ حکمت ہے، یہ جو خوشخبری ہم بعض اوقات نہیں بیان کرتے یہ حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، جھوٹ تو شرع میں جائز ہی نہیں ہے، لیکن حکمت اور چیز ہوتی ہے، جھوٹ اور چیز ہوتا ہے. تو حکمت عملی بہت ضروری ہوتی ہے دعوت کے کاموں میں. ہر بات دیکھیں، ایک قاعدہ ہے، ہر اچھی بات ہر وقت نہیں کی جاتی. تعجب کی بات ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اچھی بات کی نہیں جاتی، ہر اچھی بات ہر وقت نہیں کی جاتی. موقع کو دیکھ کے، زمانے کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے دعوت کے کام میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. پہلے حکمت ہے. چرچ میں جا کے یہ کہنا کہ تم بڑے مشرک ہو، تم لوگ یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے ہو، کرتے بات تو سچ ہے، لیکن کیا طریقہ درست ہے؟ ایسے دعوت کی جاتی ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ نہیں؟ بھائی تم نے دعوت دینی ہے، چرچ سے باہر جاؤ، عام لوگوں میں دعوت دو اور حکمت کے ساتھ دو. حالانکہ بات تو چاہیے، بات تو اچھی ہے، شرک سے منع کرنا کیا بری بات ہے؟ کیا اچھی بات ہے، حق ہے، لیکن طریقہ غلط اپنایا گیا ہے. تو اس لیے ہر سچی بات ہر وقت نہیں کی جاتی. کچھ لوگوں کو یہ بات بہت بھاری لگتی ہے، اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بشارت کی خبر تو اچھی ہے، بے جس نے بھی توحید عبادت کا حق ادا کیا اسے عذاب نہیں ہوگا، اگرچہ زانی بھی ہو کیا، اگرچہ وہ سود خور بھی ہو کیا. یہ مطلب ہے کیا؟ نہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم موحد ہیں تو کافی ہے، بس حدیث ہیں، موحد ہیں، توحید ہم نے سمجھ لی ہے. یار چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ، سود کھانا چھوٹا گناہ ہے کیا؟ زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے کیا؟ داڑھی منڈوانا چھوٹا گناہ ہے کیا؟ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ خبر جو ہے صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، یاد رکھیں، بلکہ ساری امت کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی حفاظت کی جا رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حدیث کو محفوظ کیا جا رہا ہے صحابہ کے سینوں میں، اور بعض صاحب لکھتے بھی تھے. تو یہ خبر جو ہے ساری امت کے لیے ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے. یہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسے پر، غلط ماننے لے کے بھروسے کا، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ یہ ارجاع کہاں سے آیا؟ اب پتہ ہے امت میں آج سب سے زیادہ مرجی ہیں، جانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مرجی آج ہے ہی نہیں، مرجی کہاں ہے، نظر آتے ہیں؟ یہ تو ایک گروہ تھا، آیا تھا، ختم ہو گیا، مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. جو لوگ کہتے ہیں جو بے نمازی یا سود خور یا زنا کرنے والے، داڑھی منڈوانے والے، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہ ارجاء ہے. مرجی سے تو کہتے ہیں، مرجی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے دو سینگ ہوتے کیا مرجی کے؟ کوئی خاص نشان؟ یہی نشان ہے تو ارجاء کی. ارجاء مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان سے عمل کو نکال دینا. داڑھی رکھنا عمل ہے کہ نہیں؟ زنا کو چھوڑنا عمل ہے کہ نہیں؟ سود نہ کھانا عمل ہے کہ نہیں؟ حلال کمائی عمل ہے کہ نہیں؟ یہ اعمال ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان، عمل کو ایمان سے نکالنا، یہی ارجاء ہے. تو آج مرجی امت میں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ ان آیتوں پر عمل کیا جس میں بشارت ہی بشارت ہے، ان حدیث پر عمل جس میں بشارت ہی بشارت ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، جہاں پر بشارت آپ پڑھتے ہو وہاں پر وعید کی آیتیں بھی ہیں، ڈرانے کی آیتیں نہیں ہیں کیا؟ جہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان اللہ غفور الرحیم، وہاں پر شدید العقاب فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو غفور الرحیم تو پڑھتے، شدید العقاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ شدید العقاب صرف کافروں کے لیے کیا؟ شدید العقاب صرف ایک خاص گروہ کے لیے کیا؟ یہ ہر نافرمان کے لیے، ہر نافرمان کے لیے. اس عظیم حدیث کے اہم فوائد کی طرف آتے ہیں. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور حسن سلوک کی انتہا، کہ اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین سید ولد آدم بنا کر بھیجا ہے اور گدھے پر سوار ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صحابی کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں. آج کل بڑے لوگ موجود ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ساتھ ٹھہرے. باڈی گارڈ تو ہوتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, لیکن کوئی قریب, کوئی دوست چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب نہیں جا سکتے. اس طریقے سے پروٹوکول ہوتا ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, ایک گدھے پر ایک صحابی کے ساتھ سوار ہیں. نمبر دو, سواری پر ایک سے زیادہ سوار ہونا جائز ہے, بشرط یہ کہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو. نمبر تین, گدھے کا پسینہ پاک ہے. یہ کہاں سے آیا, کیا خیال ہے, یہ فائدہ کہاں سے آیا؟ گدھے میں بیٹھا جاتا ہے اور دو سوار ہیں کہ جو سوار نہیں, تو پسینہ تو نکلے گا نہیں نکلے گا؟ جب نکلے گا کپڑوں کو لگے گا یا نہیں لگے گا؟ وہ پھر نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو گدھے کا پسینہ, علماء نے دیکھا, علماء کی پہنچ دیکھیں آپ, گدھے کا پسینہ پاک ہے. نمبر چار, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت. نمبر پانچ, سوال جواب کا اسلوب استعمال کرنا, سوال جواب کا طریقہ دعوت میں استعمال کرنا اچھا ہے اور حسن تعلیم کی نشانی ہے. نمبر چھ, جس چیز کا علم نہ ہو اس پر بات کرنا حرام ہے شرعاً, جائز نہیں ہے. بغیر علم کے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنا حرام ہے, یاد رکھیں. نمبر سات, مکلفین پر سب سے پہلا فرض اور سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے, توحید العبادہ. سب سے پہلا جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نماز, روزہ, حج, زکات بعد میں. چاہے کوئی شخص جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو, جتنا بڑا روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو, ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتا ہو, پچاس حج کی ہوئے ہوں, نماز پہلے صف میں جا کے پڑھتا ہو پچھلے پچاس ساٹھ سال سے, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حق, توحید عبادت کا حق ادا نہیں کیا, وہ قبر کی طرف جا کے طواف کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے یا غیر لوگوں کو پکارتا ہے, تو اس کو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح نہیں ٹھہرتا. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تو شرک کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تیرے بھی عمل کی کارت کر دیں. نمبر آٹھ, توحید کا علم حاصل کرنے کی اہمیت, اور سب سے پہلا علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ توحید کا علم ہے. نمبر نو, توحید کی طرف دعوت سب سے پہلی بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ میں سے. توحید عبادت کی طرف دعوت, دعوت اور تبلیغ کی بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد. نمبر دس, اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اثبات. اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ثبوت ملتا ہے یہاں پہ. نمبر گیارہ, اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر فرض ہے, اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر احسان اور فضل کے معنی میں ہے. نمبر تیرہ, سیدنا معاذ بن ابی جبر رضی اللہ عنہ کا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور طالب علم کو بھی اپنے استاد کے ساتھ ادب سے بات کرنا چاہیے. نمبر چودہ ہے, پندرہ کتنا ہے, ایک کافی ہے یہ ایک چودہ ہے تیرہ خوارج کا رد کہاں سے ملتے ہیں خوارج کا رد خوارج کیا کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے جس نے توحید کو سمجھ لیا اس سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں تو معاف تو ہو سکتا ہے یعنی کہ گناہ کیا تو کافر ہے لوگوں کو بشارت کرنے کی فضیلت ہم جب یہ کہتے ہیں مرجی یہ لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بشارت نہ دو لوگوں کو بشارت دینی چاہیے لیکن جہاں پر آپ یہ محسوس کرو کہ یہاں پر نہیں بات کرنی چاہیے تو وہاں پر نہ کرو عام طور پر تو بشارت دینی چاہیے یہ حق ہے مسلمانوں کا نمبر پندرہ بعض اوقات مصلحت کے لیے علم کو چھپایا جا سکتا ہے بعض اوقات کسی مصلحت کے لیے علم کو چھپایا جا سکتا ہے علم کو چھپانا جائز ہوتا ہے نمبر سولہ بشریت کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بھروسے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں حد گزر جاتے ہیں یہ تقاضے بشریت کا اور جو سبب جو شرع سبب ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں نمبر سترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کہ اپنی امت تک ہر خیر کی خبر پہنچا دیں اور ہر شر سے انہیں آگاہ کریں نمبر انیس لوگوں کی دو قسمیں ہیں بھروسے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کی لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کے ایسے لوگ ہیں جو عمل تو کر لیتے ہیں اور انہیں عمل کرنے کے بعد یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے یا نہیں کیا دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے نہیں اگر کرتے ہیں تو وہ قبولیت کے بارے میں نہیں سوچتے نمبر بیس دونوں حدیثوں میں جمع کیسے کیا جائے ایک حدیث میں آیا ہے جس نے علم کو چھپایا ہے تو اس کو قیامت کے دن آگ کا لگام منہ پر لگا دیا جائے گا اور یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اس کو چھپا دو اس بات کو چھپا دو یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے یاد رکھیں جو جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ علم کو نہیں چھپانا یہ عام طور پر ایک علم ہے اس پورے علم کو چھپا دیا جائے یہ شرائط جائز نہیں ہے کسی صورت میں لیکن اس کا ایک جزئیہ ہے ایک جزئیہ کو چھپانا مصلحت کے لیے جائز ہے دونوں میں فرق ہے تو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے تو اس میں تعارف کبھی بشر سے غلطی ہو سکتی ہے ابھی میں کچھ ہوں کل کچھ اور کہہ سکتا ہوں بشر کے تقاضے سے ہم قابل نہیں ہیں ناقص ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مبارک میں کبھی بھی تعارف نہیں ہے اور آخر میں نمبر اکیس بلاتے وقت نام لے کے بلانے کی اہمیت اتدری یا معاد یا معاد اتدری اے معاد اے فلان جب آپ نام لیتے ہیں تو اس شخص کے دل میں آپ کی محبت آ جاتی ہے سبحان اللہ، طبعی طور پہ کنیا سے آپ استعمال کریں، اگر آپ سے بڑا ہے تو کنیا سے اے فلاں کے ابو یا ابا فلان. عام لوگ کیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ادب میں، اے اوئے، یہ جو الفاظ ہیں یہ نفرت والے الفاظ ہیں، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے شریعت کا علم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے معاملات میں بھی کیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، کیسے بات کریں، یہ بھی اس کی تعلیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور آخر میں نرمی تواضع انکساری سے ہی اس دنیا میں خیر پھیلا ہے. اب دیکھیں کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، فتح مکہ میں دیکھ لیں آپ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فتح مکہ میں تو کیسے داخل ہوئے؟ تکبر کے ساتھ، نعوذ باللہ. اب تو ہاتھ اوپر ہے نا، ابھی چند سال پہلے اسی شہر سے نکالا تھا، صرف ایک ساتھی تھے، جان کے دشمن پیچھے لگ گئے تھے، اور زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کہ انہوں نے اپنا حکم جاری کر دیا، اور انعام بھی رکھ دیا اس کے اوپر کہ انعام ملے گا 100 اونٹ. لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی 100 اونٹ کے بارے میں سن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال پہلے مکہ میں گندگی ڈالی جاتی، جب سجدے میں جاتے اپنے رب کے گھر کے سامنے عبادت میں، تو گندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دیتے. جہاں پر لوگوں کو حق کی دعوت دیتے پیچھے بلائے باتا اور لوگوں کو کہتا یہ جھوٹا ہے، تہمتیں لگائیں گئی. کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیاروں کو تڑپایا گیا، عذاب دیا گیا. سیدنا بلال تپتے ہوئے ریڑ پہ انہیں گھسیٹا جاتا، سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے جاتے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین کے گھرانے کو طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. اب جب فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوئی، کامیابی ہوئی، تو بدلہ نہیں ہوا، اپنے ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب داخل ہوئے تو حالت کیسی تھی؟ سر جھکا ہوا، اونٹ پہ سوار، سر جھکا ہوا، اتنی جھکا ہوا تھا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ نبی کہ ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کا جو کیا بولتے ہیں کوہان ہے، اس کے اوپر داڑھی لگ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی سر جھکا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب داخل ہوئے اور بتوں کو توڑا، اب فیصلہ کا وقت آ گیا، کافر کانپ رہے ہیں، ابھی سزا موت کا فیصلہ سنتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اخ کریم ابن اخ کریم. اب بھائی چارہ یاد آ گیا، اب رشتہ داری یاد آ گئی، اب یاد آ گئی کہ کتنی کریم ہے. اب اخ بھائی یہ لفظ ابھی یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے تو محمد کے نام سے کہتے تھے، جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر، جھوٹا، مختلف قسم کے لقب تھے، مختلف قسم کے نام تھے. یہ اخن کریم کہاں سے آ گیا؟ اب پر سر پہ پڑی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اسی کرامت کا، رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا. ہر اتنی تکلیفوں کے بعد سبحان اللہ، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، دشمنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بھی رحمت. تو ملک فتح ہوئے ہیں اللہ تعالی کے سامنے سر جھکا کر. تکبر سے کبھی بات نہیں بنتی میرے بھائیو، انکساری سے، تواضع سے. اور سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے جب بیت المقدس کی فتح ہوئی، جیسے آپ جانتے ہیں سید عمر بن الخطاب کو پتہ ہوا کہ بیت المقدس کی فتح ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہم چابی دیں گے عمر کو، کسی اور کو نہیں دیں گے. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں گدھے پر، سواری پر، ان کے ساتھ ایک غلام. امیر المؤمنین بادشاہ جا رہے ہیں، امیر المؤمنین جا رہے ہیں اور سیکورٹی دیکھے ایک غلام شام کی طرف جا رہے ہیں. دو مہینوں کا سفر ہے، دو تین مہینوں کا سفر ہے. اب سواری ایک ہے، تھک جائے گی، دو مہینے سفر مسلسل کہاں کرے گی؟ اگر مدینہ کے شہر کے اندر ہے تو دو سواری بیٹھ سکتے ہیں. تو سید عمر بن الخطاب نے غلام کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر میں اوپر بیٹھوں گا، آپ چلو گے، تھوڑی دیر کے بعد میں چلوں گا، تم اوپر بیٹھنا. امیر المؤمنین حکم دے رہے ہیں غلام کو. چنانچہ ایسے ہی ہوا، غلام کہہ رہے انکار کیا، میں یہ جرات کیسے کر سکتا ہوں، ارے میں اوپر بیٹھوں سواری کے اور امیر المؤمنین سواری کی لگام پکڑ کے زمین پر چلتے رہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. ایسے عمر خطاب کا حکم آپ جانتے ہیں، کون اسے روک سکتا ہے. چنانچہ گئے، باری باری بیٹھتے گئے. بیت المقدس قریب ہے، بارش آ گئی. جب بارش آئی تو کیچڑ پڑ گیا. اب باری تھی چلنے کی سید عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ. غلام نے کہا دیکھیں اب ہم قریب آ گئے ہیں، مجھے چلنے دو، کیچڑ ہے. انہوں نے کہا نہیں، انصاف ہوگا، الفاروق انصاف کرنے والا، باری میری، میں ہی چلوں گا، میری قسمت میں بارش تھی، کیچڑ تھا. سید عمر بن خطاب چلتے رہے اس کیچڑ میں اور غلام سواری پر بیٹھے رہے کیچڑ سے محفوظ. جو ہی کیچڑ کو پار کیا آگے گئے تو سب انتظار میں امیر المؤمنین آئے گا تو ہم چابی دیں گے. تو راستے میں جو صحابی گئے تھے فتح کے لیے، شام میں کافی عرصہ رہ چکے تھے اور شام آپ جانتے ہیں کافی متمدن تھا اس زمانے میں، تہذیب والے لوگ تھے. تو صحابہ کرام نے جب آگے گئے استقبال کیے، جب یہ دیکھا کہ امیر المؤمنین کی یہ حالت ہے، ایک تو جبہ جو پہنا ہوا ہے 70 اس پہ اوپر سلائی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے کپڑے لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں، 70 قسم کے جوڑ لگے ہوئے ہیں امیر المؤمنین کے جبے پر، اور کیچڑ سے پاؤں کیا گھٹنوں تک کیچڑ میں لت پت. تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، بیت المقدس جانے سے پہلے آپ اگر تھوڑا سا اپنا حلیہ اچھا کر لیں، اچھے کپڑے پہن لیں. اور بھیجا کس کو آپ جانتے ہیں؟ سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں مومنین سے کون ہی خطاب کر سکتا ہے؟ سید عمر سے کون خطاب کر سکتا ہے؟ سید عبدالرحمن بن عوف کو بھیجا، وہی تھے جو سید عمر خطاب کے ساتھ بات کرتے تھے، انہوں کی سنتے تھے، اور عمر بھی تھوڑے سے برابر تھے تو ان کا احترام بھی کرتے تھے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی، سید عبدالرحمن بن عوف نے، سید عمر خطاب نے پتھر اٹھائے، ان کو پتھروں سے مارا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی حقیقت بھول چکے ہو تم لوگ، اپنی اصلیت بھول گئے ہو تم لوگ، میں ایسے ہی جاؤں گا. جو ہی سامنے آئے اور بڑے بڑے یہودی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سید عمر بن خطاب آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں اور کیچڑ سے برا حال ہے. تو انہوں نے کہا یہ امیر المؤمنین ہے. تو ان کے چہروں پر آنکھوں سے آنسو تھے، آنسو سے ان کے چہرے بھر گئے یہودیوں کے. اور انہوں نے کہا اسی شخص کا حق ہے کہ بیت المقدس کی فتح اس شخص کے ہاتھوں ہو، ان لوگوں کا حق ہے اور چابی ان کو دے دی. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم کہاں سے انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایسے ملک فتح ہوتے ہیں میرے بھائیوں. مشہور تو یہ ہے کہ اسلام دین ہے دہشت گردی کا، تلوار کے سوا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ دین چل سکتا ہے. تو یہ چلا بھی تلوار سے، ابھی بھی زبر سے چل رہا ہے، یہ دین تلواروں سے چل رہا ہے. بس ظالم ہے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ظالم ہے یہ لوگ. تم کو پتہ نہیں اس دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے ان کو بیچاروں کو کیا پتہ، ان کو تو اپنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو دین اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے، اس کو پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کبھی ضرورت پڑی ہے تو اس لیے پڑی ہے جو لوگ، جن لوگوں نے دین، اس دین کو ٹھکرایا ہے اور آگے بڑھنے سے منع کیا ہے. یہ خیر ہے، یہ نور ہے، اس نور کو آگے جانے سے روکا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. پھر تلوار اٹھی ہے. جس نے اس نور کو نہیں اپنایا اس کے لیے تلوار نہیں اٹھی. لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی. یہ کس نے کہا کہ تلوار سے گردن اڑاؤ جو مسلمان نہ ہو؟ پھر جزیہ دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جزیہ دو، اپنے آپ اپنے سر کو جھکا دو اس دین کے سامنے، رکاوٹ پیدا نہ کرو. تمہیں خیر کی ضرورت نہیں، تو لوگوں کو خیر کی ضرورت ہے، اور یہ خیر پہنچے گا پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ پہنچ کے رہے گا. اور قیامت سے پہلے کوئی بھی ایسا گھر نہیں، چاہے وہ کسی گاؤں میں ہو، چاہے وہ کسی شہر میں ہو، لے کہ اس کے اندر دین داخل ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ. یہ جتنی بھی روکنا چاہتے روک لے، یا اپنے پھونک مارنے سے، پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صف میں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یریدون یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. یہ تو پھونک مارتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو کون چھپا سکتے ہیں، ضرورت ہے ان کی. یہ الگ بات ہے کہ آج جو اس امت پر جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ اس امت کی اپنی اعمال ہیں. لیکن حق، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی چھپ نہیں سکتا، کبھی بجھ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اسے الحمدللہ آج کے درس میں اس کو پورا بیان کر لیا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حق کی بات ہے، آخر میں یہ بھی بات بیان کر لوں تاکہ یہ بات رہ نہ جائے. لوگوں، اہل قبلہ جو ہیں وہ تین گروہ میں تقسیم ہوئے اللہ تعالیٰ کے حق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے، جہمی پہلا گروہ، جہم بن صفوان کے پیروکار جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس حدیث میں، یہ حق جو ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے. وہ حق واجب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ حق بندوں پر ہے. جی ہاں، حقوق تو بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، بندوں کو رب کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ حق لفظ استعمال ہوا ہے لیکن مطلب اس کا یہ نہیں ہے. اس لیے کیوں؟ کیونکہ یہ جو بھی صفوان ارجاء کا عقیدہ لے کے آیا تھا، تو وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ان کے رزق کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا گروہ جو اس کی بالکل برعکس ہے، معتزلی نے کہا کہ اللہ تعالی نے جو حق بیان کیا ہے بندوں پر، جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. جیسے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر، ویسے اللہ تعالیٰ حق بندوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ جو فرما بردار ہے اس کو جنت دے، اور جو نافرمان اس کو جہنم دے. اس لیے یہ بھی خوارج کی طرح یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر، بیچ والا ہے. اور یہ بات بالکل غلط ہے. جیسے پہلا قول باطل تھا، یہ قول بھی باطل ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں، معتزلی جو ہیں. اور تیسرا گروہ جو اہل سنت والجماعت، ان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر. اور دونوں حق جو اس میں فرق ہے جیسے میں نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر. بندوں حق اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ حق تفضیلی ہے, احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, واجب نہیں فرض نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے وہ فرض ہے. عبادت توحید عبادت لوگ ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بندوں پر جو حق, اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے کہ ان کو عذاب نہ دیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بن نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.